کل مولانا الفن اول علم معانی ہم نے شروع کیا تھا. علامہ طبطادانی نے آپ کو بتلایا کہ علم معانی کو مقدم کیا علم بیان پر, اس لیے کہ علم معانی کس کے درجے میں ہے؟ مفرد کے درجے میں ہے, اور علم بیان مرکب کے درجے میں ہے, اور مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے, تو وضعاً بھی اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. اور یہ نہیں کہا کہ مفرد ہے اور وہ مرکب ہے, بلکہ یہ کہا مفرد کے درجے میں ہے اور وہ مرکب کے درجے میں ہے. اس لیے مولانا کہ علم بیان کے اندر کس چیز کی رعایت رکھی جاتی ہے؟ مطابقت. کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ. اور علم بیان کے اندر مولانا کلا ایک معنی کو طرق واحد سے ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ مطابقت بھی ملحوظ ہوتی ہے, یعنی وہ بھی شرط کے درجے میں ہوتی ہے. یہ معنی نہیں کہ وہاں ذکر ہوتی ہے, بلکہ وہاں وہ ملحوظ ہوتی ہے. تو علم بیان میں مطابقت کا ذکر نہیں آئے گا, لیکن اس کے لیے مطابقت کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے شرط ہے. تو وہاں دو چیزیں آ گئیں اور یہاں پر ایک چیز آئی, تو لہذا وہ مرکب کے درجے میں, اور یہ کس کے درجے میں؟ مفرد کے درجے میں. اور پھر بتلایا تھا, علم معانی کی تعریف کی تھی, ہوا علم یعرف بہ احوال اللفظ العربی التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال, کہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لفظ مطابق ہو جاتا ہے کس کے؟ مقتضی حال کے. تو بتلایا تھا مولانا کہ علم بے علم کے دو معنی کیے تھے, ایک ملکہ اور ایک وہ قواعد معلومہ بھائی, اور دونوں معنی میں علم استعمال ہوتا ہے. اور علامہ طبطادانی بتلا رہے ہیں کہ یہاں دونوں معنی لینا صحیح ہے بھائی, علم بمانے ملکہ کے لینا بھی یہاں صحیح, کہ وہ ملکہ جس کے ذریعے قادر ہوا جائے کس پر؟ ادراکات مدرکات جزئیہ پر. تو میں نے ادراکات کے بعد بتلایا تھا مضاف محذوف ہے مدرکات بھائی, اس لیے کہ جزئی اور کلی ہونا وہ کس کی صفت ہے؟ مدرک کی. مولانا جس چیز کا آپ نے ادراک کیا ہے وہ یا کلی ہوگی یا جزئی ہوگی بھائی. تو وہ ملکہ جس کے ذریعے انسان مدرکات جزئیہ کا ادراک کرتا ہے بھائی, اور جائز ہے کہتے ہیں کہ اس سے نفس اصول قواعد معلومہ کا ارادہ بھی کیا جائے, قواعد معلومہ کا بھائی. تو علم معانی یہ نام ہے اس ملکے کا بھائی, کس چیز کا نام ہے؟ ملکے کا. یا علم معانی وہ قواعد معلومہ ہیں ان کا نام ہے, دونوں معانی صحیح ہیں جی. اور اس کے بعد پھر ذکر آیا تھا مولانا یعرف بہ, متن میں ذکر تھا, علامہ طبطادانی نے بتلایا کہ ماتن نے یعلم بہ نہیں کہا, یعرف بہ کہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے لفظ عربی کے جو جزیات جو ہیں مولانا, احوال کی جو جزیات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے, اور جزیات کے اندر کیا استعمال ہوتی ہے؟ معرفت استعمال ہوتی ہے, جبکہ علم کس میں استعمال ہوتا ہے؟ کلیات کے اندر. تو یہاں چونکہ جزیات کا پتہ چلتا ہے, اس لیے یعرف بہ کہا, یعلم بہ نہیں کہا بھائی. سمجھ میں آئے؟ لفظ عربی کے احوال ہیں مولانا, اور جیسے تو ان میں تقدیم, تاخیر اور حذف, اثبات وغیرہ, یہ ساری اس کی جزیات ہیں مولانا. تو اس علم کے ذریعے ہمیں ایک ایک جزی کا پتہ چلتا ہے, ایک ایک فرد کا بھائی, ایک ایک فرد کا بھائی. یعنی یہ معنی نہیں کہ بالفعل پتہ چلے, علامہ طبطادانی نے بتلایا تھا کہ بالقوا پتہ چلتا ہے, یعنی کوئی بھی فرد پایا جائے تو اس علم کی مدد سے ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے. اور پھر میں نے بتلایا تھا بھائی کہ لفظ عربی کے تین قسم کے احوال ہیں بھائی, کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق معنی مراد سے ہے بھائی, اور کچھ احوال وہ ہیں جن کے تعلق اس معنی زائد سے ہے بھائی, اور کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ لفظوں کو حسین بنانے سے ہے بھائی. تین معنی کس کون کون سے ہیں؟ ایک اصل معنی, یعنی معنی مراد کی ادائیگی سے ان کا تعلق ہے بھائی, کہ مرفوع پڑھنا ہے, منصوب پڑھنا ہے, لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے, اعلال و ادغام کے وغیرہ کے ساتھ بھائی. اور کچھ کا تعلق کیا ہے؟ وہ معنی زائد یعنی وہ تاکید وغیرہ جو ہے اس سے ہے, اور کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ لفظوں کو حسین بنانے سے, کہ وہ علم بدیع کی صنعتیں استعمال کر کے کلام کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حسین کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بتلایا کون سے احوال کو پہچانا جاتا ہے, کہ جن کے ذریعے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ مقتضی یعنی وہ معنی ثانی مراد ہے، معنی اول مراد نہیں ہے. تو یہ قید احترازی ہوئی، تو اس سے وہ باقی دو احوال خارج ہوئے. اور والمراد انہ سے علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفت دو قسم پر ہے، معرفت تصوریہ اور معرفت تصدیقیہ. اور یہاں پر کون سی معرفت مراد ہے؟ تصدیقیہ. اس لیے کہ دیکھو، تقدیم کے معنی کا آپ تصور کر لیں، تاخیر کے معنی کا تصور کر لیں، تنکیر کا تصور کر لیں، تعریف کے معنی کا تصور کر لیں، یہ علم معانی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کے معنی کا تصور کر لینا نہیں بھائی، یہ تو تصور ہے، اس کا یہ علم معانی نہیں، بلکہ اس میں مطابقت ملحوظ ہے. کس کے ساتھ؟ مقتضائے اس معرفت میں. اور مقتضائے حال کے ساتھ مطابقت، مطابقت کس معرفت میں آئے گی بھائی؟ معرفت تصدیقیہ میں ہوگی، معرفت تصوریہ میں نہیں بھائی، کیونکہ تصور میں مطابقت، عدم مطابقت نہیں ہوتی بھائی. تو انہوں نے من حیث و حیثیت کی قید لگائی، حیثیت کی احوال کو جانا جاتا ہے اس حیثیت. تو احوال تو یہی ہیں، تقدیم، تاخیر، تنقید، تعریف، لیکن یہ اس حیثیت سے ہیں کہ ان کے ساتھ لفظ مطابق ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ. تو معلوم ہوا معرفت تصدیقیہ مراد ہوئی، نہ کہ تصوریہ. اور اس حیثیت کی قید سے مولانا کہتے ہیں علم بیان بھی تعریف سے خارج ہوا، اس لیے کہ وہاں بھی لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوتی ہے جیسے علم معانی میں تھی، لیکن وہاں اس حیثیت سے نہیں کہ لفظ مطابق ہو جائے کس کے ساتھ؟ مقتضی، بلکہ اس حیثیت سے کہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے. اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ یہ جو تعریف متن میں آئی، اس میں احوال سے مراد وہ خصوصیات ہیں بھائی، اور مقتضی حال سے مراد وہ کلام کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر. تو مقتضی حال کے بارے میں دو تقریریں گزری تھیں پہلے. ایک تقریر، ظاہری تقریر کے مطابق مقتضی حال سے کیا مراد تھا؟ خصوصیت مراد تھی. اور تحقیقی کلام کے مطابق اس سے کیا مراد تھا؟ کلام کلی جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر. تو کہتے ہیں یہاں پر مقتضی حال سے مراد وہ کلام کلی ہے، اور احوال سے مراد کیا ہے؟ خصوصیت. اس لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اتحاد لازم آئے گا مطابق اور مطابق بھی میں، اور جس طرح مطابق اور مطابق کے اندر اتحاد باطل ہے، اسی طرح مطابق اور مطابق بھی کے اندر بھی اتحاد باطل ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو مطابق کون ہوا؟ لفظ عربی بھائی. کون مطابق ہوا اور کس کے مطابق ہوا؟ مقتضی. اور تو مقتضی حال کیا ہوا؟ مطابق بھائی. تو مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے، کیونکہ چیز غیر کے مطابق ہوتی ہے اپنی نفس کے مطابق. نفس کے مطابق ہونے کا کیا معنی بھائی؟ اور کس کی مدد سے ہوتا ہے بھائی؟ کس کے سبب سے مطابق ہوتا ہے؟ ان خصوصیات کے. تو وہ کیا ہوئی؟ مطابق بھی. تو اگر احوال سے بھی خصوصیات مراد لے لیں اور مقتضی حال سے بھی کیا مراد لے لیں؟ خصوصیات مراد لے لیں، تو خصوصیات دو مطابق بھی ہوئی اور مطابق بھی ہوئی اور اتحاد لازم آیا، اور یہ تو باطل ہے. اس کے بعد ایک اور اشکال ہوا تھا کہ آپ نے کہا لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوگی، تو مولانا احوال اسناد تو خارج ہوئے، ان سے آپ کیوں بحث کرتے ہیں؟ وہ تو لفظ کے احوال نہیں، کیونکہ اسناد تو لفظ نہیں، یہ تو نسبت ہے دو چیز، دو حصوں کے درمیان کلام کے، تو یہ تو نسبت کا نام ہے مولانا، تو یہ تو لفظ نہیں. جب لفظ نہیں تو پھر اس کے احوال جو ہیں وہ اس علم کے اندر شامل نہیں، کیونکہ اس میں تو لفظ کے احوال سے بحث ہوگی بھائی. تو بتلایا تھا اسناد بھی لفظ، اسناد بھی حصہ ہے جملے کا، تو تو دراصل جو اسناد کے احوال ہیں وہ بھی احوال ہیں جملے کے، ہاں براہ راست نہیں ہے بلکہ بواسطہ ہے اسناد کے ہیں۔ کس کے بھئی؟ اسناد کس کا جز ہے؟ جملے کا۔ تو جو اسناد کے احوال ہوئے وہ کس کے احوال ہوئے؟ جملے ہی کے احوال ہوئے، کیونکہ جز کے احوال کس کے احوال ہوتے ہیں؟ کل کے احوال ہوتے ہیں۔ ہاں براہ راست احوال نہ ہوئے جملے کے یہ، بلکہ بواسطہ اسناد کے یہ احوال ہوئے۔ کس کے؟ ہاں تو احوال عام ہے بھائی، چاہے براہ راست ہوں بلا واسطہ ہوں اور چاہے بال واسطہ ہوں بھائی۔ جی، اور پھر جو بتلایا مولانا کہ لفظ عربی جو ذکر کیا، عربی کی قید کی ضرورت نہیں، ہر زبان کے اندر یہی احوال جاری ہوں گے، لیکن عربی کے اس لیے ذکر کیا، اس فن کو وضاحی اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اسرار کو جانا جائے، اور قرآن ہے عربی کے اندر، تو اس وجہ سے یہ اس میں کس زبان کے بحث ہوئی ہے؟ عربی زبان کی چونکہ بحث کی ہے اس لیے عربی کی قید لگائی ہوئی۔ اور پھر ینحصر کے بعد المقصود نکالا تھا علامہ طبطالانی نے وجہ حصر، کہ آٹھ ابواب میں بند ہے، تو اس پر تو اشکال ہوا کہ تین چیزیں بھائی جو وہ تو نکل گئیں اس میں سے، ایک تعریف علم معانی کی تعریف بھی ذکر ہوئی، ایک وجہ حصر ذکر ہو رہی ہے، اور ایک آگے تنبیہ آئے گی جس میں صدق و کذب خبر کا بیان آئے گا، تو یہ تینوں تو خارج، تو آٹھ اور تین گیارہ، یہ گیارہ چیزوں کو بند، یہ علم معانی ہے بھائی، علم معانی بند ہے ان گیارہ چیزوں میں، یوں کہنا چاہیے تھا آٹھ ابواب میں بند نہیں، تین چیزیں تو رہ گئیں۔ تو علامہ طبطالانی نے بتلایا کہ مراد مقصود ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں، یہ تعریف، یہ وجہ حصر اور یہ تنبیہ، یہ علم معانی میں شامل ہیں، لیکن اس کا مقصود نہیں، اس کے مقصود وہ ابواب ثمانیہ ہیں بھائی۔ اور بتلایا تھا یہ جو آٹھ ابواب میں بند ہے مقصود علم معانی، یہ انحصار الکل فی الاجزاء کی قبیل سے ہے، انحصار الکل فی الجزئیات کی قبیل سے۔ میں نے بتلایا تھا حصر دو قسم پر ہے، کبھی کل کا حصر ہوتا ہے اجزاء میں، اور کبھی کلی کا حصر ہوتا ہے افراد میں۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جہاں پر کلی کا حصر ہوگا افراد میں، تو ایک ایک فرد پر کلی کا صدق اور حمل صحیح ہوگا، اور جہاں کل کا حصر ہوگا جزئیات میں، وہاں ایک ایک جز پر کل کا حمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو علم معانی صرف ایک ایک باب کو پکڑیں، احوال اسناد خبری علم معانی ہے، یہ صحیح نہیں بنتا بھائی۔ علم معانی صرف احوال اسناد خبری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو نام ہے اس کے، یہ سارے ابواب کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ انحصار، یہ اس کے اجزاء ہیں سارے مل کر مجموعہ جو ہے، یہ علم معانی کہلاتا ہے بھائی۔ وَإِنَّ مَنْ حَصَرَ فِيهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا خَبَرٌ أَوْ إِنْشَاءٌ لِأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ قَائِمَةٍ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ تَعَلُّقُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ۔ وجہ حصر اب ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ کیوں ان آٹھ ابواب میں بند کیا علم معانی کے مقصود کو، کہتے ہیں اس میں ان میں بند اس انحصار اس لیے کیا کیونکہ کلام یا تو خبر ہوگا یا کیا ہوگا، انشاء ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ، اس لیے کہ کلام یقینی طور پر قطعی طور پر مشتمل ہوگا، لا محالہ قطعی طور پر مشتمل ہوگا، علی نسبت تامت، کس چیز پر؟ ایسی نسبت تامہ پر، بین الطرفین، جو کس کے درمیان ہو، کلام کی دو طرفین کے درمیان ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ کے درمیان ہو۔ قائمت بنفس المتکلم، اور قائم ہو نفس متکلم کے ساتھ، بھائی یاد رکھو مولانا، نسبت تین قسم پر ہے بھائی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی، نسبت تین قسم پر ہے مولانا، ایک نسبت کلامیہ، ایک نسبت ذہنیہ اور ایک نسبت خارجیہ. نسبت تین قسم پر ہے بھائی، نسبت کلامیہ، نسبت ذہنیہ اور نسبت خارجیہ. اور نسبت خارجیہ رحمك اللہ. دیکھیے بھائی، یہ ادھر دیکھیے بھائی، میں کہتا ہوں زید قائم، یہ کلام ہے مولانا. تو دیکھیے قائم کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ زید کی طرف. یہ نسبت کلامی ہے، کیونکہ یہ نسبت کس میں پائی جا رہی ہے؟ کلام میں پائی جا رہی ہے. تو قائم کا اسناد ہوا زید کی طرف مولانا، یہ نسبت کلامی ہے، کیونکہ یہ نسبت کس میں پائی جا رہی ہے؟ کلام میں. یہ نسبت کلامی ہے. پھر اس نسبت کا آپ نے ذہن میں تصور بھی کیا بھائی، ذہن میں بھی کیا کیا مولانا؟ قائم کا اسناد کس کی طرف کیا آپ نے؟ زید کی طرف. یہ نسبت ذہنی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ نسبت بھائی. دونوں میں فرق صرف اعتباری ہے مولانا، اعتباری. یہی نسبت بائی اعتبار کے کلام میں موجود ہے، یہ نسبت کلامی ہے. اور یہی نسبت بائی اعتبار کے اس کا آپ نے ذہن میں کیا کیا ہے؟ تصور کیا ہے. یہ کیا ہے؟ نسبت ذہنی ہے بھائی، نسبت ذہنی ہے. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی؟ اور نسبت خارجیہ، خارج میں بھی دیکھو مولانا کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے بھائی. قیام کیا ہے؟ زید کے لیے. خارج میں بھی زید کھڑا ہے مولانا، تو زید کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے. یہ نسبت خارجیہ ہے مولانا، خارج میں ہے، نفس الامر میں ہے، واقع کے اندر ہے مولانا. تو یہ کیا ہے؟ نسبت خارجیہ ہے مولانا، نسبت خارجیہ. تو کتنے قسم کی نسبتیں ہوئیں؟ تین قسم کی نسبتیں. اول نسبت کلامیہ، ثانی نسبت ذہنیہ، تیسری نسبت خارجیہ. نسبت کلامیہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جو کلام کی دو طرفین میں ہو مولانا. نسبت ذہنیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نسبت جو اب ذہن میں ہے. اور نسبت خارجیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خارج میں ہے، زید اور قیام کے درمیان مولانا، زید اور قیام میں. اب دیکھیے مولانا، اس لیے کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء، اس لیے کہ وہ قطعی طور پر مشتمل ہوگا ایسی نسبت تامہ پر بین طرفین، کس کے بیچ میں؟ دو طرفین سے کیا مراد ہے مولانا؟ مسند الیہ اور مسند کے درمیان قائم، ایسی نسبت تامہ قائمتن بنفس المتکلمی، کہ وہ نسبت قائم ہو کس کے ساتھ؟ نفس. یہ محل اشکال ہے مولانا بھائی. یہ نسبت کلامی کی بات چل رہی ہے، اوپر کلام بتلایا، اور نسبت کلامی نفس متکلم کے ساتھ قائم نہیں ہوتی. نفس متکلم کے ساتھ تو کون سی نسبت قائم ہے؟ نسبت ذہنی بھائی. کون سی قائم ہے؟ نسبت ذہنی بھائی. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ نفس. اشکال سمجھ میں آیا؟ نفس متکلم کے ساتھ تو کون سی نسبت قائم ہے؟ نسبت ذہنی، اس کا اس نے تصور کیا ہے. یہ تو نسبت کلامی ہے، پھر قائمت بنفس المتکلم کیوں کہا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی مراد یہ ہے کہ نفس متکلم کے ساتھ قیام کا یہ مطلب کہ متکلم نے اس کا ادراک کیا ہے. متکلم نے اس کا بھائی کلام میں قیام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. کس کی طرف؟ تو اس کا ادراک کس نے کیا کہ یہ کلام میں نسبت موجود ہے؟ کس نے کیا؟ متکلم نے کیا یا نہیں کیا؟ متکلم نے چونکہ اس کا ادراک کیا ہے، اس لیے مولانا بنفس المتکلم کہا، وغیرہ یہ متکلم کے نفس کے ساتھ قائم نہیں بھائی. اب وہ نسبت کلام تامہ کیا ہے مولانا؟ بتلا رہے ہیں، وہ تعلق احد الشیئین بالآخر، وہ ربط ہے مولانا، تعلق ہے دو چیزوں میں سے ایک کا، بالآخر کس کے ساتھ؟ دوسری کے ساتھ بحیث اس طور پر یصح السکوت علیہ کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو سوا ان کا ایجابا او سلبا برابر ہے چاہے وہ نسبت کے ایسی تعلق اور ربط کس قسم کا ہو ایجابا ہو یا کیا جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم او سلبا یا کیا ہو سلبا ہو مولانا آپ کہتے ہیں ما زید قائما او غیرہما مولانا یا کیا ہو مولانا ان کے علاوہ ہو کما فی الانشائیاتی جیسے کس میں ہوتی ہے انشائی تو جیسے میں کہتا ہوں اضرب بھائی تو اضرب کے اندر بھی نسبت ہے اضرب کی کس کی طرف مولانا انتا کی انتا ضمیر کی طرف لیکن یہ ایجابا اور سلبا نہیں ہے مولانا اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ہے بھائی ایجاب و سلب کے طور پر سوا ان کا نہ ایجابا برابر ہے کہ وہ مولانا تعلق ایجاب کے طور پر کہ ایجاب کا ہو او سلبا یا سلب کا ہو او غیرہما یا ان کے علاوہ ہو کما فی الانشائیات جیسے کس میں ہے مولانا انشائیات میں وہی انشائیات میں مولانا انشاء کے اندر ایجاب و سلب کے ایجاب و سلب والا تعلق نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھائی ایجاب و سلب والا تعلق باعتبار وضع کے مولانا سمجھ میں آیا یعنی اس میں کسی چیز کا ثبوت دوسری کے لیے یا کسی چیز کی نفی دوسری سے نہیں ہاں اس کے ساتھ لازم ہے اس کے ساتھ کیا ہے ایجاب و سلب لازم ہے لیکن وضع کے اعتبار سے اس میں نہیں لازم کیسے اضرب اضرب بئی معنی اضرب زیدن کس معنی میں ہے ضرب زیدن مطلوب من کا اضرب زیدن کس معنی میں ہے مولانا ایجاب آیا نہیں آیا مولانا جی ایجاب آ گیا مولانا ضرب زید آپ سے مطلوب ہے مولانا اور لا تضرب زیدن کیا معنی ترک ضرب زید مطلوب من کا زید کی ترک ضرب کیا ہے آپ سے تو دیکھو انشاء کے ساتھ لازم ہے مولانا کیا چیز ایجاب ہو لیکن باعتبار وضع کے یہ نہیں ہے مولانا سمجھ میں آیا ہاں آ جائے گا اس میں لیکن وضع کے اعتبار سے نہیں وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام لأنه لا يشمل النسبة التي في الكلام الإنشائي فلا يصح التقسيم بھئی علامہ طفتزانی نے نسبت کی ایک تعریف کی علامہ طفتزانی نے کیا تعریف کی وہو تعلق احد الشیئین بالآخر بحیث یصح السکوت علیہ سواء کان ایجابا او سلبا او غیرہما کما فی تو مولانا انہوں نے یہ تعریف کی ایک چیز کا دوسری سے تعلق ہونا اس طور پر کہ اس پر سکوت کرنا اب چاہے وہ ایجاب کے طریقے پر تعلق ہو چاہے سلب کے طریقے پر ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو تو یہ تعریف انہوں نے اس لیے کی تاکہ اس میں خبر بھی داخل ہو جائے اور انشاء بھی کیا ہو جائے اس لیے کہ نسبت جیسے خبر میں پائی جاتی ہے اسی طرح انشاء میں بھی پائی جاتی ہے تو انہوں نے ایسی تعریف کی جو خبر کو بھی شامل انشاء کو بھی ایجاب و سلب کے طور پر ہو چاہے ان دونوں کے خبر میں ایجاب و سلب کے طریقے پر ہوگی انشاء میں ان کے علاوہ طریقے پر ہوگی بھائی بعض علماء نے یہاں اور تعریف کی تھی نسبت تامہ کی مولانا علامہ طفتزانی اس کو رد کریں گے بھائی اور نسبت کی تعریف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے متن میں نسبت کا لفظ آ رہا ہے فَإِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ اس لئے پہلے سے کیا کر رہے ہیں نسبت کی تعریف کر رہے ہیں تو بعض علماء نے یہ تفسیر کی تھی نسبت کی وَتَفْسِيرُهَا اور تفسیر اس نسبت کی بِإِقَاعِ الْمَحْكُومِ بِهِ ایقاع کا معنی ہے مولانا محکوم بھی کا واقع کرنا محکوم علیہ پر کیا معنی یعنی ادراک کرنا وقوع نسبت کا کس چیز کا میں نے کہا زید قائم بھئی، بھئی قیام کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے؟ تو میں نے ادراک کیا ہے وقوع نسبت کا، کہ یہ نسبت کیا ہے؟ قیام کی زید، یہ واقع ہے مولانا، واقع ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو اقاع کا معنی ہے ادراک کرنا وقوع نسبت کا، اور ادراک کرنا وقوع نسبت کا، اور وقوع نسبت کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ نسبت مطابق ہے واقع کے. وقوع نسبت کا کیا معنی؟ یہ نسبت مطابق ہے کس کے؟ واقع کے. اور سلب محکوم بھی عن المحکوم علیہ، محکوم بھی کا سلب کریں ذرا محکوم علیہ سے، ما زید قائما، تو آپ نے قیام کا سلب کر دیا کس سے مولانا؟ زید سے. تو اس کا کیا معنی سلب؟ تو یہاں اس میں کیا تھا مولانا؟ ادراک کس چیز کا؟ وقوع. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادراک عدم وقوع کس کا؟ بھائی ایقاع کا کیا معنی تھا؟ ادراک کرنا کس چیز کا؟ وقوع نسبت کا. تو سلب کا کیا معنی ہوگا؟ ادراک کرنا عدم وقوع نسبت کا، یعنی ادراک کرنا کس چیز کا؟ عدم مطابقت نسبت للواقع بھائی، عدم مطابقت للواقع، نسبت للواقع بھائی، یعنی مطابقت ہے واقع کے ساتھ یا مطابقت نہیں ہے. اور یہ کلام انشاء، کلام خبری میں ہوتا ہے ایسا، کلام انشائی میں نہیں. بھائی دیکھیے مولانا، میں نے کہا زید قائم، زید تو اس میں اقاع نسبت ہے، یعنی آپ نے ادراک کیا ہے کس چیز کا مولانا؟ یہ نسبت کیا ہے؟ واقع ہے. یہ نسبت کیا ہے؟ کیا معنی واقع ہے یہ نسبت؟ یعنی یہ نسبت مطابق ہے کس چیز کے؟ واقع کے ساتھ. یا یہ نسبت مطابق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ واقع کے ساتھ. اور واقع کے ساتھ مطابق ہونا اور مطابق نہ ہونا یہ صرف خبر میں ہوتا ہے، انشاء میں خبر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں. واقع کے مطابق ہے تو خبر صادق، واقع کے مطابق نہیں تو خبر کاذب. تو اگر کہتے ہیں بعض علماء نے جو ایقاع کے ساتھ تفسیر کی ہے مولانا، کس کی؟ نسبت تامہ کی. تو اس صورت میں یہ نسبت، یہ کس کو شامل ہوا؟ کلام خبری کو تو شامل ہوا، کلام انشائی کو شامل نہیں، کیونکہ وہاں پر عدم مطابقت اور عدم مطابقت کو دیکھا نہیں. جب نہیں دیکھا جاتا تو انشاء خارج ہوا، اور جب انشاء خارج ہوا تو پھر اس کی تقسیم کرنا خبر اور انشاء کی طرف صحیح، اس میں تو انشاء داخل ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی دانش تقسیم کیسے کر رہے ہیں؟ تو علامہ طفتازانی اس لیے کہتے ہیں کہ نسبت کی وہ تعریف کریں جو ہم نے کی ہے، وہ تعریف جو بعض دیگر علماء نے کی ہے وہ اس مقام پر صحیح نہیں، کیونکہ اس سے انشاء خارج ہو جاتا ہے. اچھا بھائی، اوپر پہلے علامہ طفتازانی نے تفسیر کی تھی کس کی؟ نسبت کی بھائی، نسبت کی. اور نسبت کس کو کہتے تھے؟ کیا علامہ طفتازانی نے بتلایا وہ ایک چیز کا تعلق ہے دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو، چاہے یہ ایجاب کے طریقے پر ہو، چاہے سلب کے طریقے پر ہو، یا ان کے علاوہ ہو. بھائی ان کے علاوہ ہو، یہ ان کے علاوہ کی قید علامہ طفتازانی نے بتلایا بھائی. کس لیے؟ کہ انشائیات میں جو نسبت ہوتی ہے نہ ایجاب کے طریقے پر ہوتی ہے اور نہ سلب کے طریقے پر. تو نسبت تامہ کی اسناد کی بات کی تھی، اور آگے تقسیم کرنے لگے تھے کلام کی خبر اور انشاء کی طرف. بھائی کس کی طرف؟ خبر اور انشاء کی طرف تقسیم کرنے لگے ہیں. تو لہذا ضروری ہوا کہ اسناد کی ایسی تعریف کی جائے کہ جس کی وجہ سے خبر کے ساتھ ساتھ انشاء بھی اس میں داخل ہو جائے. جب وہ داخل ہوگا تو پھر ہی اس کی آگے تقسیم صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ تو تقسیم ہی صحیح نہیں.
چنانچہ بعض علماء نے یہاں پر اور تفسیر کی. علامہ طبطالانی فرماتے ہیں وتفسیرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه او سلبه عنه خطأ في هذا المقام, کہ اس نسبت تامہ کی تفسیر کرنا کس چیز کے ساتھ, ایقاع المحکوم بہی علی المحکوم علیہ, کہ محکوم بہی کو واقع کیا گیا ہے کس پر, محکوم علیہ پر. بھئی زید قائم, زید کیا ہے, محکوم علیہ ہے, اس پر حکم لگایا گیا ہے. اور کیا حکم لگایا گیا ہے, قیام کا, تو قائم کیا ہے, محکوم بہی ہے. بھئی تو بعضوں نے تفسیر کی تھی نسبت تامہ کی یہاں پر کہ محکوم بہی کو واقع کرنا محکوم علیہ پر, اور سل بہی یا کس کے ساتھ تفسیر کی تھی, سل بہی عنہ, کہ محکوم بہی کا سلب کرنا کس سے, محکوم علیہ سے. بھئی زید لیس بقائمن, بھئی تو یہ کیا کیا, یا ما زید قائمن, تو کیا کیا, قیام کا سلب کر لیا. تو بعض علماء نے یہاں نسبت تامہ کی یہ تفسیر بیان کی, بھئی کہتے ہیں یہ تفسیر کرنا خطأ فی ھذا المقام, اس مقام میں غلط ہے, لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ النِّسْبَةَ الَّتِي فِي الْكَلَامِ الْإِنْشَائِي, اس لیے کہ یہ اس نسبت کو شامل نہیں ہوا جو کس کے اندر ہوتی ہے, کلام انشائی کے اندر. بھئی اس لیے کہ کلام انشائی کے اندر ایجاب اور سلب کے طریقے پر ایجاب اور سلب والی نسبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ ہوتی ہے. اور انہوں نے تو کیا تعریف کر دی, کیا تعریف کی انہوں نے, محکوم بہی کو محکوم علیہ پر واقع کرنا, یعنی ایجاب ہے اور سلب, یہ ایجاب اور سلب کے ساتھ تعریف کر دی, اور ایجاب اور سلب کے ساتھ یہاں پر یہاں نسبت کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی آگے ہم تقسیم کر رہے ہیں کس کی طرف, بھئی خبر اور انشاء کی طرف. اور نسبت کی جو تعریف انہوں نے کی ایجاب و سلب والی, وہ تو صرف کلام خبری میں آتی ہے, کلام انشائی میں نہیں. تو پھر جب کلام, تو اس صورت میں تو یہ نسبت صرف کلام خبری کو شامل ہوئی, کلام انشائی اس میں داخل ہی نہیں. جب داخل ہی نہیں ہے تو آگے جا کے پھر تقسیم کر رہے ہیں کہ خبر ہوگی یا انشاء, تو تقسیم ہی صحیح نہیں بنتی. ایک چیز داخل ہی نہیں ہے, اس کی طرف تقسیم کیسے ہو سکتی ہے. لہذا نسبت کی ایسی تعریف کی جائے جو کیا ہو, پہلے دونوں کو شامل تو ہو, پھر تاکہ آگے چل کر ہم دونوں کی کیا کر سکیں, تقسیم بھی کر سکیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نسبت کی وہ تعریف کی جائے, کہتے ہیں جو علامہ طبطالانی فرماتے ہیں وہ تعریف کی جائے نسبت کی جو میں نے کی, اور وہ کیا کہ وہ تعلق احد الشیئین بالآخر, وہ کیا اوپر ذکر ہوئی تھی بھائی, وہ تعلق احد الشیئین بالآخر, وہ تعلق ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ, بحیث اس طور پر یہ سے خود سکوت والے ہی, کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو, سوا ان کا نہ ایجابن او سلبن او غیرہما, چاہے وہ ایجاب کے طریقے پر ہو یا سلب کے طریقے پر یا ان کے علاوہ ہو, کما فی الانشائیہ, جیسے کس میں ہوتی ہے انشائی, کہ اس میں ایجاب اور سلب کے طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ ان دونوں کے علاوہ طریقے پر ہوتی ہے. بھئی
وَتَفْسِيرُهَا بِإِيقَاعِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ, اور تفسیر کرنا نسبت کی کس چیز کے ساتھ, کہ محکوم بھی کو واقع کیا ہے کس پر, محکوم علیہ پر, او سلب بھی عنہ, یا محکوم بھی کا سلب کیا ہے کس سے, محکوم علیہ سے, خطاؤن, یہ کیا ہے مولانا, یہ تفسیر خلط ہے, فی حاد المقامی, اس مقام میں جہاں پر تقسیم ہو رہی ہے خبر اور انشاء کی طرف. تو یہ کیوں غلط ہے, کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَشْمُلُ النِّسْبَةَ الَّتِي فِي الْأَصْلِ الْكَلَامِ الْإِنْشَائِيِّ, اس لیے کہ یہ شامل نہیں ہے اس نسبت کو جو کس میں پائی جائے, کلام انشائی میں, فلا يصح التقسیم, تو پھر تو تقسیم ہی صحیح نہ رہے گی, فَالْكَلَامُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ, پس اگر کلام اس کے لیے اگر ایسی نسبت ہو, کلام کے لیے جو نسبت ہے اس کے لیے ایسا خارج ہو, خارج سے مراد کیا ہے مولانا, نسبت خارجی, خارج سے کیا مراد ہے بھئی, نسبت کتنی قسم پر میں نے بیان کی, اول کیا ہے نسبت کلام, ثانی کیا ہے نسبت ذہنی, ثالث کیا ہے نسبت, آپ اس کلام, میں نے کہا زید قائم مولانا, اس قائم اور زید کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے, نسبت کلامی, اس نسبت کلامی کے لیے کوئی نسبت خارجی, ایسی نسبت خارجی ہوگی جس کے مطابق یہ کلام, یہ نسبت کلامی اس نسبت خارجی کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی. میں نے کہا زید قائم, اور خارج میں بھی تو قیام اور زید میں ایک نسبت ہے. ایجاب کیا سلب کیا؟
ایجاب.
خارج میں بھی مولانا زید کے لیے قیام ثابت ہے، خارج میں بھی زید کے لیے، تو وہاں بھی مولانا کیا ہے نسبت؟ کون سی ہے نسبت؟ ہے خارجی. اور وہ ایجابن ہے یا سلبن ہے؟ ایجابن ہے. اب وہ بھی ایجابن، یہ بھی ایجابن، تو یہ نسبت کلامی مطابق ہوئی کس کے؟ نسبت خارجی اور نسبت واقعی کے. اور مولانا اگر ایسا نہیں، یہاں تو ہے ایجاب اور وہاں زید کھڑا نہیں، تو وہاں کیا ہوا؟ سلب. تو یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہیں. تو کلام کے لیے یا تو ایسی نسبت خارجی ہوگی جس کے یہ مطابق ہوگا یا مطابق
نہیں،
یا ایسی نسبت خارجی نہیں ہوگی. اگر ہے تو خبر، اگر نہیں تو پھر
انشاءاللہ.
اگر کلام خبر نسبت خبری کے لیے نسبت خارجی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟
خبر.
اور اگر نسبت کلامی کے لیے نسبت خارجی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ انشاء ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو میں نے جب کہا زید قائم، اب خارج میں بھی ایک نسبت ہوگی، وہ چاہے اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس کے مطابق ہوگی، لیکن خارج میں بھی ایک نسبت ہے یا نہیں؟ یا تو قیام زید کے لیے ہوگا یا ثابت
نہیں.
تو یہ اب اس یہ وہ نسبت خارجی ہوئی، یہ نسبت کلامی، یہ اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی. تو ایسی اگر نسبت کلامی کے لیے نسبت خارجی ہو جس کے ساتھ یہ مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی، یا اس کے لیے ایسی نسبت خارجی نہیں ہوگی. اگر نسبت خارجی نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ انشاء. اور اگر نسبت خارجی ہے تو وہ کیا ہے؟ خبر. دیکھیے فل کلام انکان علی نسبتی ہی خارج ان کلام، جو ہے اگر اس کے لیے انکان علی نسبتی ہی، اس کی نسبت کے لیے، کون سی نسبت ہے کلام میں بھائی؟ ہاں اس نسبت کلامی کے لیے خارج ان کیا ہو؟ خارج سے کیا مراد ہے؟ نسبت خارجی مراد ہے. فی احد الازمنت الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. یہ دراصل علامہ طبطبانی بتلانا چاہتے ہیں بھائی کہ نسبت خارجی میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملحوظ ہوگا، حال ہونا ضروری نہیں. ورنہ مثلا میں کہتا ہوں سیقوم الزید، زید قریب کھڑا ہوگا، تو کلام میں کیا ہے مولانا؟ قیام کی نسبت ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. زید کے لیے کس چیز کا ثبوت ہے؟ قیام کا ثبوت ہے. یہ نسبت کلامی ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت. اور خارج میں ابھی زید کھڑا ہے
نہیں،
تو فی الحال اگر دیکھا جائے تو یہ تو کاذب ہوا، یہ کیا ہے؟ کاذب ہوا. اور میں ایک کہتا ہوں کہ زید کھڑا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے. اور یہ تو واقع کے مطابق ہو جائے گی بھائی. ایک چیز کی مستقبل میں کیا کرتا ہوں مولانا میں؟ چلو اس کو چھوڑو، نفی کو چھوڑو، بس فی الحال اس سے اقوم الزید پہ نظر رکھو. میں کہتا ہوں سیقوم الزید، زید کیا ہے؟ کھڑا ان قریب، تو فی الحال وہ کھڑا ہے
نہیں،
تو وہاں تو نسبت خارجی ملحوظ ہے مستقبل میں. تو کہتے ہیں جس زمانے میں ملحوظ ہے اسی کا لحاظ رکھا جائے گا، فی الحال اس کا مطابق ہونا ضروری اسی زمانے کے اعتبار سے ہوگی بھائی. وہ نسبت خارجی بھی فی احد الازمنت الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے، تو جس زمانے میں ہے اسی میں ثبوت معتبر ہوگا. ماضی کی بات ہے تو ماضی میں ثبوت معتبر، مستقبل میں ہے تو مستقبل میں، حال میں ہونا ضروری نہیں. ایکون بین الطرفین فی الخارجی، یعنی دونوں طرفین کے درمیان، یعنی مسند اور مسند کے درمیان، یا دونوں طرفین کے درمیان زید اور قیام میں، ایک زید ہے اور ایک کیا ہے؟ قیام ہے. فی الخارج، خارج کے اندر بھی نسبت ثبوتیت اور سلبیت، کیا ہوگی؟ نسبت ثبوتی ہوگی یا نسبت بھائی یہاں خارج سے مراد ہے نفس الامر اور واقعہ. پہلے خارج کا لفظ متن میں آیا تھا، اس سے کیا مراد تھی؟ نسبت خارجی. اور یہ خارج کا لفظ آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ نفس الامر اور واقع. تو اس نسبت خارجی جو ہے، نسبت یہ نسبت خارجی ہے. اور وہ کیا ہے مولانا؟ نفس ال. تو کلام کے اندر جو نسبت پائی جا رہی ہے، جو قیام ثابت ہو رہا ہے زید کے لیے، خارج میں، واقعے میں، نفس الامر میں بھی قیام زید کے لیے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ تو خارج میں بھی نسبت ثبوتیت او سلبیت، نسبت ثبوتی ہوگی یا سلبی ہوگی. تطابقہ اے تطابق تلک النسبت، یہ نسبت کلامی مطابق ہوگی، ذالک الخارجہ، اس خارج کے مطابق ہوگی. کیسے؟ باتصویری صورت بتلا رہے ہیں، بِأَن يَكُونَ ثُبُوتِيَيْنِ، بھئی اس صورت کے دونوں کیا ہیں؟ بھئی نسبت کلامی بھی کیا ہے؟ ثبوتی ہے. زید کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں کلام میں آپ؟ زید قائم، قیام ثابت کر. اور خارج میں بھی جو نسبت خارجی ہے وہاں بھی قیام کیا ہے؟ زید کے لیے، تو وہ بھی ثبوتی، یہ بھی ثبوتی، تو یہ مطابق ہوئی. یا یہ سلبی ہے، ما زید قائما بھائی، اور خارج میں بھی زید کے لیے قیام ثابت، تو یہ بھی سلبی، وہ بھی، تو دونوں مطابق ہوئے. اور لا تطابقہ، یا یہ نسبت اس کے مطابق نہیں ہوگی، بِأَن تَكُونَ النِّسْبَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنَ الْكَلَامِ ثُبُوتِيَةً، بھئی صورت مولانا کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے، وہ تو کیا ہے؟ ثبوتی ہے. وَالَّتِي بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ، اور وہ نسبت جو دو طرفین کے درمیان ہے خارج کے اندر، والواقع اور واقع کے اندر، سلبیتن بھئی، وہ کیا ہے؟ سلبی ہے. او بالعکس، یا اس کا کیا ہے؟ عکس ہے، کہ کلام میں سلبی ہے اور خارج میں کیا ہے؟ ثبوتی ہے. تو لا تطابقہ، یہ اس کے مطابق نہیں. فخبرن ای فالکلام خبرن، تو پھر کلام کیا ہوگا؟ بھئی جس میں نسبت خارجی بھی پائی جائے، جس کے مطابق یا مطابق نہ ہو، تو یہ پھر کلام کون سا ہوا؟ خبر. خبر کے اندر خارج نسبت خارجی ہوگی، انشاء کے اندر نسبت خارجی. اچھا بھئی، فخبرن تھا متن میں مولانا علامہ تفتزانی نے بتلایا فل کلام خبرن. بتلانا یہ چاہتے ہیں، یہاں مبتدا محذوف ہے، فا کس پر داخل ہو رہی ہے؟ خبر پر. اور مبتدا ما کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل میں ہے فل کلام خبرن، وجہ یہ کہ یہ فا جزائیہ ہے مولانا. کیا ہے؟ پیچھے شرط آئی تھی ان کان لنسبتی ہی، تو وہ شرط اور فا خبرن کیا اس کی جزا، اور جزا ہمیشہ جملہ ہوتی ہے مفرد نہیں، تو لہذا یہ خبر نہیں ہے جزا، بلکہ کیا ہے جزا؟ فل کلام خبرن جملہ ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، ایوہ اِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ، اگر ایسا، میں نے آپ کو بتلایا تھا اِلَّا سے پہلے واو آ جائے تو یہ کیا ہے؟ اِلَّا استثناء کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اِن لَا ہے، وہی بات بتلا رہے ہیں. وَإِن لَا، اگر ایسا نہ ہو، ایوہ اِلَّمْ يَكُنْ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ كَذَالِكَ، اگر اس کی نسبت کے لیے ایسا خارج نہ ہو، فَإِنشَاءٌ، تو پھر کلام کیا ہے؟ انشاء ہے. وَتَحْقِقُ ذَالِكَ، تحقیق اس کی یہ ہے مولانا. اب تحقیق کر رہے ہیں علامہ تفتزانی بھئی، عجیب بات آج آپ کو نہیں بتلائیں گے بھئی. کہتے ہیں آج تک آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ خبر کے لیے خارج ہوگا، نسبت خارجی ہوگی، کلام انشائی کے لیے نسبت خارجی. کہتے ہیں بات یہ نہیں، جیسے کلام خبری کے لیے نسبت خارجی ہوتی ہے، کلام انشائی کے لیے بھی کیا ہوتی ہے؟ نسبت خارجی ہوتی ہے، لیکن کلام انشائی میں اس کے ساتھ مطابقت یا عدم مطابقت کا ارادہ نہیں کیا جاتا، اور کلام خبری کے اندر اس نسبت خارجی کے ساتھ مطابقت یا عدم مطابقت کا ارادہ کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا سب کو بھئی؟ بس یہی بات کریں گے. وتحقیق ذلك، تحقیق اس بات کی یہ ہے مولانا کہ ان الکلام اما ان یکون له نسبۃ، کہ اس کے لیے یا تو ایسی نسبت ہوگی، بحیث تحصل من اللفظ، اس طور پر کہ وہ سمجھ میں آئے گی، حاصل ہوگی کس سے؟ لفظ سے. ویکون اللفظ موجدا لها، اور لفظ کیا ہے؟ اس کو وجود دینے والا ہے. یہ کون سی نسبت ہوئی بھائی؟ کلام کے لیے ایسی نسبت ہے جو لفظ سے حاصل ہو رہی ہے، لفظ اس کو وجود دے رہا ہے مولانا، یہ کون سی نسبت ہوئی؟ نسبت کلامی. تو ایسی نسبت کلامی ہوگی من غیر قصد بغیر اس بات کا ارادہ کیے الی کونہ دالن اس کی یہ دلالت کر رہا ہے علی نسبت حاصلت فی الواقع بین الشیئین اس نسبت پر جو حاصل ہو رہی ہے واقع کے اندر بھی دو چیزوں کے بیچ وہو الانشاء اور وہ کیا ہوگا بھئی دیکھئے یہ نسبت کلامی ہے بھئی اضرب زیدن تو اضرب اور انتا کے درمیان اسناد ہے یا اسناد نہیں ہے مولانا اسناد تو لازمی بات ہے کلام بنے گئی سب تو یہ ایک نسبت کلامی موجود ہے نسبت تو اضرب زیدن کے ذریعے میں آپ سے کیا کر رہا ہوں زید کی ضرب کو طلب کر رہا ہوں اب خارج میں بھی دیکھیں گے یہ تو نسبت کلامی ہے خارج میں بھی میرا نفس کیا واقعی اس ضرب کو طلب کر رہا ہے یا یہ لفظ ویسے میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کہتا ہوں اے ضرب زیدن آپ بتائیے یہ جملہ میں ویسے بول رہا ہوں یا آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں زید کی پٹائی کرو اس وقت تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں بطور مثال کے تو یہ اضرب زیدن کے اندر ایک نسبت ہے اور خارج کے اندر آپ دیکھیں کہ میرا کلام اب تو اس جملے کے اندر کیا چیز ہے زید کے لیے ضرب کو طلب کیا جا رہا ہے آپ سے اب خارج میں بھی دیکھیں کیا میرا نفس واقعی اس ضرب کو طلب بھی کر رہا ہے یا طلب
نہیں کر رہا
اگر طلب کر رہا ہے تو نسبت کلامی مطابق ہوئی کس کے ساتھ نسبت اور اگر میرا نفس طلب نہیں کر رہا لیکن کلام میں تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ نسبت کلامی مطابق نہ ہوئی کس کے ساتھ نسبت سمجھ میں آیا بھائی کتنی عجیب بات آج آپ کو پتا چلی کہ انشاء کے لیے بھی کیا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے لیکن مولانا یہاں مطابقت اور عدم مطابقت کا ارادہ نہیں یہاں بھی مطابقت یا عدم مطابقت ہوگی لیکن اس کا ارادہ نہیں لیکن خبر کے اندر وہاں مطابقت اور عدم مطابقت کا کیا ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے سب کو بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے مولانا کہ کلام کے لیے تو ایسی نسبت ہوگی جو کس سے حاصل ہو رہی ہے لفظ سے حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس نسبت پر جو حاصل ہو رہی ہے کس میں واقع میں بھی حاصل ہو رہی ہے دو چیزوں کے درمیان اس کا ارادہ نہیں ہے بھئی وہو الانشاء اور وہ کیا ہے او یکون نسبتہ بحیث یا مولانا اس کلام کی نسبت ہوگی اس طور حیثیت سے کہ یقصد اس میں ارادہ کیا جائے گا کہ ان لہا نسبتاً خارجیتاً کہ اس کی کلام کے لیے کیا ہے ایک نسبت ہے ایسی نسبت خارجیہ ہے تطابقہا او لا تطابقہا کہ جس کے یہ مطابق ہے یا مطابق فہو الخبر تو وہ کیا ہے لئن النسبت المفہومت من الکلامی اس لیے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے الحاصلتا یہ نسبت الحاصلتا یہ صفت ہے نسبت کی بھئی سمجھ میں آیا اس لئے وہ وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب پڑھیں اس لئے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے الحاصلتا فی الذہنی جو حاصل ہو رہی ہے کس میں لابدہ ان تکون بین الشیئین ضروری ہے کہ وہ کس کے لابد یہ وہ زائدہ ہے مولانا سمجھ میں آیا ضروری ہے کہ وہ کس کے بیچ میں ہو دو چیزوں کے درمیان وما قطع النظر عن الذہنی یہاں سے علامہ طفتازانی مولانا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے نسبت خارجی اور دوسری ہے نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کہتے ہیں بھئی یہ جو نسبت خارجی ہے وہ مستقل ایک الگ چیز ہے نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کے علاوہ بھئی نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کے علاوہ نسبت خارجی کیا ہے ایک مستقل چیز ہے اس لیے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے اور حاصل ہو رہی ہے ذہن کے اندر، لا بد ان تکون بین الشیئین، وہ ضروری ہے کہ ہو کس کے؟ دو چیزوں کے درمیان. ومع قطع النظر عن الذهن، اور ذہن سے قطع نظر، لا بد ان يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، ان دو چیزوں کے درمیان واقع میں بھی کیا ہوگی؟ نسبت ثبوتی ہوگی. بی ان یکون ھذا ذاکا، بہ این صورت کے یہ وہ ہوگا. ھذا ذاکا، ھذا محمول موضوع اور ذاکا کیا ہے؟ محمول، یعنی زید قائم. اور سلبیت یا کیا ہوگی مولانا؟ نسبت ان دو چیزوں کے درمیان سلبی ہوگی. بی ان لا یکون ھذا ذاکا، مثلا یہ چیز وہ نہیں ہے، یعنی زید قائم نہیں ہے، تو سلبی ھو گئی. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ھذا ذاکا یہ موضوع محمول، اسی طرح لا یکون ھذا ذاکا تو یہ بھی کیا ہے؟ موضوع. اور ایک کی جگہ کوئی موضوع اٹھا کر رکھ دیں، دوسرے کی جگہ کوئی محمول اٹھا کر رکھ دیں، تو نسبت ایجابی، ایک میں ثبوت ہے اور ایک میں کیا ہے. تو بھائی کہتے ہیں علامہ، ادھر دیکھیے بھائی، علامہ طبطزانی کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا زید قائم کلام کے اندر، اور یہ جس کا آپ نے تصور کیا ذہن کے اندر بھی زید کے لیے قیام کا اثبات کیا، کہتے ہیں اس سے قطع نظر مولانا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. نسبت کلام، نسبت خارجی ایک الگ ہے مولانا، وہ بھی یا سلبن ہوگی یا کیا ہوگی. یہ مانا نہیں کہ کلام میں ایجابن ہے تو خارج میں بھی کیا ہوگی؟ ایجابن. کلام میں سلبن ہے یا ذہن میں سلبن ہے تو خارج میں بھی کیا ہوگی؟ سلب. بلکہ وہ کیا ہے؟ ایک مستقل الگ ہے. تو کلام میں جیسی بھی ہو، اس سے قطع نظر، خارج میں بھی یقیناً یہ جو موضوع محمول کا حمل ہوا کس پر؟ موضوع پر. وہاں پر بھی اسی طرح قیام زید کے لیے یا تو ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا. اگر ہے تو ثبوتی ہے، اگر نہیں تو سلبی ہے. الا ترا، کیا تو دیکھتا نہیں؟ انک اذا قلت زید قائم، جب تو یہ کہتا ہے کہ زید کھڑا ہے، فإن نسبۃ القیام مثلا، پس تو نسبت قیام مثال کے طور پر حاصلۃ لزید قطعا، قطعی طور پر زید کے لیے. بھائی کلام سے قطع نظر، میں نے کہا زید قائم اور خارج میں بھی زید کیا تھا؟ کھڑا تھا. تو اس نسبت کلامی سے قطع نظر زید کے لیے قطعی طور پر قیام کا ثبوت خارج میں ہے یا نہیں ہے مولانا؟ ہے بھائی. تو اس نسبت کلامی سے الگ اس کا ایک الگ وجود ہے قطعی طور پر. سواء قلنا، برابر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان نسبت من الامور الخارجیتی او لیست منہا، کہ نسبت کس میں سے ہے؟ امور خارجیہ میں سے ہے یا امور خارجیہ میں سے؟ بھئی یہ دراصل اختلاف ہے. حکما کہتے ہیں نسبت امور خارجیہ میں سے ہے. نسبت کیا ہے؟ یہ جو نسبت خارجی ہے کس میں؟ زید اور زید اور قیام کے درمیان جو نسبت ہے، حکما کہتے ہیں کہ یہ نسبت خارجیہ ایک واقعی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کا وجود بھی ممکن ہے. حتیٰ کہ اس کا وجود بھی ممکن ہے، تو واقعی چیز ہے، وجودی چیز ہے. جبکہ علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی واقعی چیز نہیں ہے، یہ صرف اعتباری چیز ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے اعتبار کیا ہے کہ زید اور قیام میں کیا ہے؟ نسبت ہے زید اور قیام. تو علامہ طبطزانی کہتے ہیں کہ برابر ہے، چاہے آپ نسبت کو امور خارجیہ میں سے مان لیں جیسے حکما کہتے ہیں، اور لیست منہا، یا یہ کہیں کہ یہ امور خارجیہ میں سے نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ ایک اعتباری چیز ہے. دونوں صورتوں میں کچھ بھی کہہ لیں، زید کے لیے تو خارج میں کیا ہے؟ قیام قطعی طور پر ثابت ہے. وَهَذَا مَعْنَى وُجُودِ النِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ، اور یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے وجود کا. یہ معنی ہے نسبت کیا؟ معنی نسبت خارجیہ کے وجود کا، یعنی خارج میں ایک چیز ایک کے لیے قطعی طور پہ ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی. یہ معنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا کہ خارج میں ایک چیز دوسری کے لیے قطعی طور پر ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی. یہ نسبت خارجیہ ہے. اب آپ چاہے اس کو امور خارجیہ میں سے مانیں یا امور خارجیہ میں سے نہ مانیں، دونوں صورتوں میں کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑی طویل بحث کی بتلایا کہ کلام یا خبر ہوگا یا کیا ہوگا، انشاء ہوگا. تو یہ ایک تو انشاء کا ایک باب آ گیا مولانا، کیا آیا؟ انشاء. اب بھائی آٹھ بابوں کی وجہ حسر چل رہی ہے، تو کلام یا خبر ہوگا یا کیا ہوگا؟ انشاء. ایک باب انشاء کا ہو گیا. خبر، پھر خبر میں اب تفصیل کرتے ہیں. والخبر لابد له من مسند الیہ ومسند واسناد، اور خبر کے لیے ضروری ہے مسند الیہ کا، مسند کا اور اسناد کا ہونا. بھائی خبر کس کو کہیں گے؟ جس میں ایک مسند الیہ ہو، ایک مسند ہو، اور دونوں کے درمیان کیا ہو مولانا؟ اسناد. تو مولانا ایک کس کا باب ہو گیا؟ مسند الیہ کا. ایک کس کا ہوا؟ اسناد کا. ایک کس کا؟ مسند کا. کتنے ابواب ہوئے؟ تین. اور ایک پہلے کس کا تھا؟ انشاء کا. کتنے ہو گئے؟ چار. والمسند قد یکون له متعلقات، اور مسند کے لیے کبھی کبھار کیا ہوں گے مولانا؟ متعلقات ہوں گے. بھائی میں کہتا ہوں ضرب عمرو. اچھا دیکھیں، قام زید، میں نے کیا کہا؟ قام زید، قام فعل، زید قام مسند، اور زید مسند الیہ، اور ان دونوں کے بیچ کیا ہے؟ اسناد. لیکن کبھی کبھی فعل یا معنی فعل کے لیے متعلق بھی آ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا ضرب زید عمرو، ضرب مسند زید مسند الیہ، اور ان دونوں کے بیچ کیا آیا؟ اسناد، اور آگے عمرو بھی آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہے. یہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہے، یعنی مفعول وغیرہ. تو کبھی کبھار مسند کے متعلقات یعنی مفعول وغیرہ بھی ہوں گے. تو یہ کیا ہوا؟ اذا کان فعلا او ما فی معناه، جبکہ مسند فعل ہو یا کیا ہو؟ معنی فعل ہو. سمجھ میں آیا؟ کل مصدر، معنی فعل سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ مصدر ہے، واسم الفاعل والمفعول، جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہیں، وما اشبہ ذلك، اور وہ جو ان کے مشابہ ہیں، جیسے ظرف وغیرہ ہے مولانا، اور جو اس میں تفضیل ہے مولانا، اور صفت مشبہ وغیرہ. تو جیسے مولانا فعل کے لیے فاعل چاہیے، اور فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح مصدر بھی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو کیا کرتا ہے؟ نصب. اس میں فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب. اس میں مفعول اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو کیا کرتا ہے؟ نصب. تو یہ سب مولانا معنی فعل میں داخل ہیں. تو فعل ہو یا معنی فعل ہو، ان کے لیے کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے؟ ان کے لیے متعلقات بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کون سا باب ہوا؟ متعلقات فعل. تو کتنے ابواب ہو گئے؟ پانچ. ولا وجہ لتخصیص ھذا الکلام بالخبر، یہاں سے علامہ طبطبانی ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی علامہ طبطبانی فرماتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ اس کلام کی تخصیص کی جائے خبر کے ساتھ. آپ نے کیا کہا کہ کبھی کبھی خبر کے اندر کیا ہو، خبر میں کیا ہوگا مولانا؟ مسند ہوگا، مسند الیہ ہوگا، اسناد ہوگا، اور کبھی کبھی اس میں کیا آئیں گے؟ متعلقات فعل بھی آئیں گے. بھائی تو کہتے ہیں بھائی یہ متعلقہ اس مسند، مسند الیہ، اسناد، متعلقات فعل، یہ خبر میں نہیں، یہ تو انشاء میں بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں اضرب زیدان، اضرب کے اندر اضرب فعل، انت یہ مسند، اور انت ضمیر اس کے اندر مسند الیہ، اور ان دونوں کے بیچ میں اسناد، اور زیدن کیا ہے؟ متعلق. تو دیکھو تو انشاء میں بھی آ گئے. تو آپ کا خبر کے اندر اس کو ذکر کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں. ولا وجہ لتخصیص ھذا الکلام بالخبر، اور کوئی وجہ نہیں اس کلام کی تخصیص کی، کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ. لیکن تخصیص کی وجہ ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تخصیص کی وجہ ہے بھائی. وجہ یہ کہ آگے جتنے ابواب آئیں گے مولانا، وہاں پر مسند کی بات آئے گی، مسند الیہ کی بات آئے گی، وہاں پر بحث کرتے ہیں، ان میں جو بھی علماء بحث کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، مسند میں اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ وہ کلام خبری میں آ رہا ہو، مسند الیہ میں اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ وہ کس میں آ رہا ہو؟ کلام خبری میں. اسناد کے ساتھ بحث کریں گے کس اعتبار سے کہ یہ کس میں ہے؟ کلام خبری میں. متعلقات فعل سے بحث کریں گے کس حیثیت سے؟ یہ کلام خبری میں ہے. وجہ یہ کہ خبر کے فائدے بہت زیادہ ہیں مولانا، یہ زیادہ رائج ہے، انشاء کم ہے. انشاء کیا ہے؟ خبر بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ بے انتہا زیادہ ہے. تو وہ بحث بھی کس سے کرتے ہیں؟ خبر کے طور پر ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں. باقی انشاء، انشاء میں بھی یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں، کہتے ہیں بھئی علماء اس کو چھوڑ دیتے ہیں قیاس پر، کہ آپ اس انشاء میں خود ہی انہی چیزوں پر کیا کر لیجئے گا، قیاس کر لیجئے گا. سمجھ میں آیا؟ تو مصنف نے کب کہا ہے کہ یہ چیزیں خبر ہی میں ہوں گی انشاء کے اندر؟ نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ انشاء کا باب باندھا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ذکر بھی کی ہیں، لیکن یہاں پر کس وجہ سے تخصیص کر دی؟ کہ کلام خبری کا فائدہ زیادہ ہے، تو علماء ان میں بحث کرتے ہیں خبر کے اعتبار سے. وَكُلُّ مِنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ اِمَّا بِقَصْرٍ اَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ. اور پھر مولانا یہ جو اسناد ہے اور تعلق فعل ہے، یا تو یہ قصر کے ساتھ ہوگا یا قصر کے ساتھ نہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید نے عمر کی پٹائی کی، ضرب زیدن عمران، اور ایک میں کہتا ہوں عمران ضرب زیدن، یا ما ضرب زیدن الا عمران. تو دیکھیں ایک کلام ہے ضرب زیدن عمران، زید نے کس کی پٹائی کی؟ عمر کی. اور ایک ہے ما ضرب زید الا عمران، کیا معنی؟ زید نے عمر ہی کی پٹائی کی. تو وہی ایک میں حسر اور قصر ہے اور ایک میں حسر اور قصر نہیں ہے. تو یہ قصر باب القصر ہو گیا مولانا، کہ یہ جو فعل کا تا اسناد ہے یا فعل کا جو تعلق ہے، یہ قصر کے ساتھ ہوگا یا قصر کے ساتھ، تو یہ کون سا باب ہو گیا؟ قصر والا. کتنے باب ہو گئے بھائی؟ چھ ہو گئے. تو کہتے ہیں وَكُلُّ مِنَ الْإِسْنَادِ وَتَعَلُّقِ اِمَّا بِقَصْرٍ اَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ. اور اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہو گیا بغیر قصر کے ہوگا، یہ باب القصر ہوا. وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِنَتْ بِأُخْرَى اِمَّا مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهَا اَوْ غَيْرُ مَعْطُوفَةٍ. اور ہر جملہ جو دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے مولانا، ان میں سے دوسرے کا عطف پہلے پر ہو رہا ہوگا یا عطف نہیں ہوگا؟ اگر عطف ہے تو یہ کیا ہے؟ وصل. اگر عطف نہیں تو یہ کیا ہے؟ فصل. تو یہ مولانا فصل وصل کا باب ہوا. وَالْكَلَامُ الْبَلِغُ اِمَّا زَائِدٌ عَلَىٰ، یہ وجہ حسد چل رہی ہے نا، وَالْكَلَامُ الْبَلِغُ اِمَّا زَائِدٌ عَلَىٰ اَصْلِ الْمُرَادِ لِفَائِدَةٍ. اور کلام بلیغ یا تو زائد ہوگا کس پر مولانا؟ اصل مراد پر، لِفَائِدَةٍ کسی فائدے کی وجہ سے، او غیر زائدٍ یا مولانا یا زائد. بھئی کلام بلیغ اگر زائد ہو اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے مولانا؟ اتناب. اور اگر زائد نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا برابر ہوگا یا کیا ہوگا؟ اصل مراد سے کم ہوگا. تو پھر یہ کیا ہے؟ مساوات اور ایجاز. تو یہ باب ہوا اتناب ایجاز، اتناب اور مساوات کا. تو دیکھا یہ آٹھ باب ذکر کر دیئے بھئی. تو کہتے ہیں وَالْكَلَامُ الْبَلِغُ اِمَّا زَائِدٌ عَلَىٰ اَصْلِ الْمُرَادِ. کلامِ بلیغ یا تو زائد ہوگا اصل مراد پر، لِفَائِدَتِن کس لیے؟ بھئی یہ لِفَائِدَتِن کی قید کیوں ذکر کی؟ کہتے ہیں علامہ طفتازانی احتراز بھی عن التطویل، کہ اس کے ذریعے احتراز کیا کس سے مولانا؟ تطویل سے احتراز کیا، کیونکہ اور اسی طرح حشو سے بھی، کیونکہ تطویل اور حشو میں بھی کیا ہوگا مولانا؟ کلام زائد ہے اصل مراد پر لیکن فائدے کے لیے نہیں ہے بھئی. عَلَىٰ أَنَّهُ لَا حَاجَتَ إِلَيْهِ. یہ پھر علامہ طفتازانی اعتراض کر رہے ہیں ماتن پر، علاوہ اس کے کہ کوئی حاجت نہیں تھی بعد تقیید الکلام بالبلیغی، کہ کلام تو جب آپ نے مقید کر دیا بلیغ کے ساتھ تو پھر لازمی بات ہے بھئی کلام بلیغ ہو گئی وہ، جس کے اندر اگر آپ زائد لفظ لائیں تو وہ لفائدتن ہو مولانا، بلا فائدہ نہ ہو. تو لفائدتن کے وہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کی بھی حاجت تھی مولانا، اس کو ذکر کرنے کی بھی حاجت تھی. علامہ طفتازانی کا اعتراض صحیح نہیں بھئی. بھئی یہ لفائدتن کے ذریعے بتلانا چاہتے تھے کہ اتناب کے اندر یہ قید ملحوظ ہے. اتناب میں کیا ہے؟ اتناب میں اصل مراد پر زائد ہوگا کلام کس لیے؟ لفائدتن او غیر زائدن، یا کیا ہوگا مولانا؟ کلام اصل مراد پر زائد نہیں ہوگا. اس کی کتنی صورتیں بنی تھیں؟ دو، ایجاز اور مساوات. ھذا کلہ ظاہر. پھر اشکال کر رہے ہیں بھئی، علامہ طفتازانی ہیں، بڑے علامہ بھئی. علامہ طفتازانی کہتے ہیں یہ ساری باتیں ظاہر ہیں بھئی. یہ کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں ظاہر ہیں، کیا ضرورت ہے وجہ حسر کو ذکر کرنے کی بھئی؟ وجہ حسر کو ذکر، اس کے بجائے وجہ حسر کو مصنف کو وجہ حسر نہیں ذکر کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ بتلانا چاہیے تھا کہ قصر کا علیحدہ باب کیوں بنایا، فصل وصل کا علیحدہ باب کیوں بنایا، ایجاز اتناب مساوات کا علیحدہ باب کیوں بنایا۔ دیکھو تقدیم بھی ایک حال ہے، تنکیر بھی ایک حال ہے، اس بات بھی ایک حال ہے، حذف بھی ایک حال ہے، تعریف بھی ایک حال ہے، تنکیر بھی ایک حال ہے، قصر بھی ایک حال ہے، ایجاز بھی ایک حال ہے، اتناب بھی ایک حال ہے، مساوات بھی ایک حال ہے، فصل بھی ایک حال ہے، وصل بھی ایک
حال ہے۔
یہ سارے احوال ہیں، ان میں سے آپ قصر کا تو باب بناتے ہیں، ان میں سے آپ فصل وصل کا تو باب بناتے ہیں، ان میں سے آپ ایجاز اتناب مساوات کا تو باب بناتے ہیں، یہ تعریف کا باب کیوں نہیں بنایا آپ نے، تنکیر کا باب کیوں نہیں بنایا، تقدیم و تاخیر کا باب کیوں نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا، وجہ حسر کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو جواب دیتے مولانا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، علامہ طفتازانی رح سب کہیں مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ، بھائی بڑے علامہ ہیں بھائی، ایک چیز آپ کے نزدیک اہم ہے، ایک چیز مصنف کے نزدیک اہم ہے، مصنف کے نزدیک وہ چیز اہم تھی انہوں نے اس کو ذکر کیا، آپ کے نزدیک یہ چیز اہم ہے تو آپ کیا کریں اس کو ذکر کر دیں۔ ھذا کلہ ظاہر، یہ سارا ظاہر ہے، لیکن لا فائدہ تحتہ اے لا فائدہ تحتہ، لیکن اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے مولانا، اس بحث میں کوئی فائدہ نہیں، لأن جميع ما ذكره يرحمك الله، لأن جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه، اس لیے کہ وہ سارے جو مصنف نے ذکر کیے، یعنی کہ کیا ذکر کیے، یعنی کہ قصر جو ہے، والفصل اور فصل اور فصل اور وصل اور ایجاز و مقابلیہ، اور جو اس کے دو مقابل ہیں یعنی اتناب اور مساوات، انما ہی من احوال الجملتی او المسند الیہ او المسند، یہ بھی جملے یا مسند الیہ کے احوال میں سے ہیں، جیسے مثل تاکید، جیسے کہ تاکید اس کے احوال میں سے ہے، و تقدیم و تاخیر وغیر ذالک، جیسے تقدیم و تاخیر وغیرہ بھی اس کے جملے کے احوال میں سے ہیں، تاکید جیسے جملے کے احوال میں سے ہے، اور تقدیم و تاخیر کیا ہیں، مسند اور مسند الیہ کے احوال میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، تو فل واجب فی ھذا المقام، تو ان کا تو باب بنایا، ان کا باب نہیں بنایا، تو فل واجب فی ھذا المقام، تو واجب اس مقام پر یہ تھا کیا، بیان سبب افرادھا، ان کو علیحدہ کرنے کا کیا سبب ہے، وجعلھا ابوابا برأسھا، اور ان کو مستقل ابواب بنانے کا کیا سبب، یہ ذکر کیا جاتا کہ یہ قصر کو علیحدہ آپ نے کیوں کیا، اس کا مستقل باب کیوں باندھا، فصل وصل کو آپ نے علیحدہ کیوں کیا، اس کا مستقل باب کیوں باندھا، یہ چیز ذکر کرنی چاہیے تھی، یہ آپ نے ذکر نہیں کی۔ وقد لخصنا ذلك في الشرح، اور تحقیق ہم نے تلخیص کی ہے اس کی شرح میں، یعنی وہاں پر اس مسئلے کو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا ہے، وہاں علامہ طفتازانی بتلاتے ہیں مولانا کہ ان قصر فصل وصل ایجاد اتنا مساوات کا الگ باب الگ ابواب ان کے اس لیے بنائے کہ ان کی مباحث بہت زیادہ ہیں، تو ان کو باقاعدہ الگ ابواب کی صورت میں ذکر کر دیا، اس کے جبکہ اس کے مقابلے میں تاکید تقدیم تاخیر وغیرہ کے مباحث اتنے زیادہ نہیں، اس لیے ان کو علیحدہ باب کی صورت میں بھی ذکر نہیں کیا۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ اچھا بھائی حضرت شیخ کا وہ خواب آپ نے کہا بھائی وہ سنا دوں آپ کو، اللہ بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا، بات یہ ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت سے محبت رکھو، صرف تبلیغی جماعت کا میں نہیں کہتا، ہر دینی جماعت سے محبت رکھو، سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں آپ نے کوئی بات کرنی ہے، دشمنان اسلام بہت پڑے ہیں، ان کے خلاف بات کریں، اپنی جماعتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے، کچھ کے شعبے ذرا زوردار ہیں، کچھ ذرا نرمی سے کام کرتے ہیں، تو یہ سب اپنے ہیں۔ مولانا سب کے ساتھ محبت ہو ہمیشہ۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ بھی تمام جماعتوں سے جو اہل حق ہی ہیں ان سے محبت رکھتے تھے بہت زیادہ، اور تبلیغی جماعت والوں کا بڑا کرام فرماتے تھے۔ وہ جب کوئی جماعت آ جاتی، ویسے تو حضرت شیخ کسی سے بھی ملتے نہیں تھے، بھائی کوئی کہیں سے بھی آیا ہوتا بہت کم ملتے تھے کسی سے، کوئی لوگ بھی آتے، عصر سے مغرب کا وقت رکھا ہوا تھا، بس اس میں جس کی ملاقات ہو گئی سو ہو گئی، اس کے بعد کوئی کہیں سے بھی آیا ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن تبلیغی جماعت والے جب آتے اور ملنا چاہتے تو ان کو وقت دیتے، بھائی ملتے تھے، ان کا اکرام کرتے۔ رائیونٹ سے طلباء جو آتے پڑھنے دورے کے لیے یہاں، ان کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے، اور سال کے آخر میں جب کتابیں تقسیم فرماتے تو ان کو خصوصاً زائد کتابیں دیتے تھے باقی طلباء کی بنسبت۔ چنانچہ وفات کے بعد جامعہ کے ایک استاذ، بڑے ولی اللہ آدمی ہیں، وہ انہوں نے خواب میں دیکھا، بھائی رائیونڈ ہی گئے ہوئے تھے، وہیں پر انہوں نے خواب دیکھا، بھائی خواب میں دیکھا حضرت شیخ رحمہ اللہ ہیں، بھائی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہوا اور پوچھا بات کی کہ حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے، اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ اور دو پوچھا، کس وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائی، کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ تعالی کو میری دو باتیں پسند آئیں جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ ایک تو یہ بات کہ جس وقت میرا انتقال ہوا تو میں عصر کی نماز میں حضرت شیخ کو دل کا دورہ پڑا تھا، آدھی نماز پڑھی تھی تو یا تین رکعتیں نماز پوری نہیں کر سکے تھے، تو کہتے ہیں جس وقت میرا انتقال ہوا عصر کی نماز میں پوری نہیں کر سکا تھا، تو جیسے ہی فرشتے حساب انتقال کے بعد حساب کتاب کے لیے آئے تو میں نے کہا ذرا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابھی میں نے عصر کی نماز مکمل نہیں کی، مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں عصر کی نماز مکمل کر لوں۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ بات بڑی پسند آئی بھائی، اور دوسری یہ بات اللہ کو میری پسند آئی کہ میں تبلیغی جماعت کا اکرام کیا کرتا تھا، تو اس پر اللہ نے کیا کیا، میری مغفرت فرما دی۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، بھائی اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، بہانہ چاہتی ہے۔ معمولی چھوٹی سی بات جسے آپ اہمیت بھی نہیں دیتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بھائی سمجھ میں آیا، تو کوئی بھی چیز عام اور معمولی نہیں۔ اور کون سا واقعہ ہے بھائی؟ کوئی واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تعویذات میں حضرت کے بڑا اثر تھا، بہت زیادہ اثر تھا. اور پھر یہ ہمارا کچھ خاندانی اثر بھی ہے مولانا، ہمارے خاندان میں یہ اثر ہے کہ اللہ نے تعویذات وغیرہ میں، دعاؤں میں بہت اثر رکھا ہے. وجہ اس کی یہ، چلیے وجود چند ایک وجہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر یہ تقریباً 800 سال تک، 800 سال تک تو قطعی طور پر معلوم ہے جتنے افراد گزرے سارے بڑے بڑے اولیاء تھے، جتنے بھی خاندان میں آئے. بعد والوں کے احوال معلوم نہیں مولانا، سمجھ میں. پہلے لوگ تو لکھا کرتے تھے احوال، بعد میں زمانہ اختلاط زیادہ ہوا تو احوال تو اتنی تفصیل سے سب کے دستیاب نہیں، تو جس کی وجہ سے. اور پھر حضرت شیخ کا اپنا تقوی، اصل چیز تو تقوی ہی ہے بھائی، اس کی وجہ سے سارا زیادہ اثر اسی کی وجہ سے. تو جس کے لیے دعا فرماتے تھے مولانا عجیب، اللہ تعالی قبول فرما لیتے تھے، بس عجیب. اللہ، ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے مولانا، دورہ حدیث کو سبق پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے کتاب الحج آئی بھائی، کتاب الحج آئی، حج کے ابواب آئے مولانا ترمذی شریف میں، وہ پڑھا رہے ہیں. تو پڑھاتے پڑھاتے طلبا سے کہا مولانا میں آپ سب کے لیے حج کی دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی، ابھی میں نے دعا کی نہیں بھائی، لیکن میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ، میرا ایک بھی تلمیز ویسے نہیں رہے گا انشاءاللہ، سب کو اللہ حج پر لے کر جائے گا. کہا ابھی میں نے کی نہیں، میں کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے دعا. اور ایک اور موقع پر دعا کی ہوئی، یہی ابواب الحج چل رہے تھے، تو پھر پڑھاتے پڑھاتے دعا کی، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں سب کو حج پر لے جا. اور پھر فوراً فرمایا، اور مولانا دعا قبول ہو گئی ہے بھائی، عجیب انداز میں فرمایا مولانا دعا قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ، اب میرا کوئی بھی تلمیز نہیں رہے گا، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کہاں لے کر جائیں گے، حج پر لے کر. اور پھر کئیوں نے ہمیں آ کر واقعات بھی سنائے اپنے حج پر، عجیب طریقے سے چلے گئے. ایک کا تو مجھے ابھی بھی یاد، اس نے بتایا کہ میرے گھر، جب سے میں نے مدرسے میں پڑھنا شروع کیا ہے میرے سارے گھر والے میرے مخالف ہیں، 8 سال 9 سال گزر گئے ہیں، میرے گھر والے والدہ تک ہمارے ساتھ صحیح بات نہیں کرتی بھائی، کہ کیا مولوی بن رہے ہو، چھوڑو اس کو، آؤ کوئی دنیاوی کام کاروبار وغیرہ کرو، سب بھائی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ابھی تک میں دورہ کر رہا تھا، میرے یہی حال تھا، دورہ کر کے جیسے ہی میں گھر پہنچا، وہی بھائی جو میرے ساتھ ناراض ہیں، وہی بھائی جو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، وہی گھر والے جو میری پرواہ بھی نہیں کرتے. چھٹیاں جیسے ہی میں گھر پہنچا، گھر والے کہتے ہیں بھائی تیاری شروع کر دو، ہم نے آپ کے حج پر جانے کا انتظام کر دیا ہے. ایک دم ایسے بدل گئے بھائی، کئیوں نے سنایا ایسے واقعات، کئیوں نے عجیب واقعات ہوئے، عجیب ان کی دعاؤں میں تاثیر تھی، عجیب تاثیر. کبھی کبھی طلبا سے فرمایا بھی کرتے کہ مولانا اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. تا تعویذات میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ انسان حیران ہو جاتا تھا، انسان حیران ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مریض لایا گیا جس کی بینائی کو ختم ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، علاج کے لیے لائے حضرت شیخ صاحب کے پاس، انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی بینائی جو ہے کم ہوتی چلی گئی، آہستہ 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 ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اب بالکل کچھ بھی نہیں سے دکھائی دیتا، ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آئے بھائی اسے۔ حضرت شیخ رحم اللہ نے دم کیا اور کہا، مریض سے کہا بھائی اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو، اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، حضرت شیخ نے ہاتھوں پر پھونک ماری اور کہا اسے اپنے چہرے پر پھیر لو، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اسی وقت اس کی بینائی واپس آ گئی، سب لوگوں کے سامنے وہ چلتا ہوا خود گیا، پہلے اسے پکڑ کے لے کر آئے تھے، سارے حیران رہ گئے، عجیب عجیب اثر رکھا تھا مولانا، بیان نہیں کر سکتا انسان کے ایسے بھی ہوتا ہے ایک دم بھائی، وہ جو پرانے بزرگوں کے واقعات کبھی ہم سنتے تھے وہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے مولانا جامعہ کے ایک استاد تھے، ان کی ایک ماہ کی چھوٹی سی بیٹی بیمار ہوئی تو اسے لے کر آئے بھائی گھر میں، والد صاحب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان وغیرہ تھے، میں بھی ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اندر سے وہ بچی کی رونے کی آواز آئی، وہ ایک دو ماہ کی یا تین ماہ کی ہوگی، پورے زور سے رو رہی ہے مولانا، جتنا اس بچی میں زور تھا زور لگا کر رو رہی ہے۔ تو ایک آدھ منٹ تو آواز آئی تو والد صاحب بھی پریشان ہوئے، بے چین ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا اس طرح بچہ رو رہا ہے بھائی، تو اٹھ کر آئے بھائی، والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کون ہے، کیوں رو رہا ہے، تو والدہ نے بتلایا کہ یہ فلاں کہ استاد کی بیٹی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر سے رو رہی ہے، اور اس وقت عشاء کا وقت تھا، دوپہر سے اسی طرح رو رہی ہے، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چپ کر رہی، پورا زور لگا کر رو رہی ہے، جیسے کوئی زبردست تکلیف ہو گئی۔ میرے سامنے حضرت شیخ رحم اللہ آئے اور انہوں نے پتہ نہیں کہ پڑا کچھ اور پھونک ماری مولانا، پھونک مارتے ہی ایک دم بچی ایسے چپ ہو گئی جیسے کوئی اس کا منہ دبا دے، بس ایک دم خاموش ہو گئی، ایک ہلکی سی آواز ہی اس نے نہیں نکالی اس کے بعد۔ اتنا میں حیران ہو گیا بھائی، ایک دم اس طرح، چلو آرام آرام سے خاموش ہو پھر بھی بات ہے بھائی، ایک دم آواز خاموش ہو گئی، خاموش سکون سے ہو گئی، اس میں نام کل پرسوں ابھی کوئی بتلا رہے تھے ایک دو اپنے مریضوں کا، کہتے ہیں اپنے ایک دو مریضوں کو لائے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہسپتال میں مریض داخل ہے، اسے خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، آکسیجن اسے لگی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اپنے مریض کو لے جاؤ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس اس نے ایک آدھ دن میں مر جانا ہے، بس یہاں ہسپتال میں مرے گا، ہماری بدنامی ہوگی، اس کو لے جاؤ بھائی لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں حضرت شیخ صاحب کے پاس آیا تو حضرت شیخ صاحب نے پھر تعویذ لکھ کر دیا وغیرہ اور دعائیں کچھ بتلائیں کہ یہ پڑھو۔ کہتے ہیں رات کو، ساری رات وہ دعا جو بتایا تھا انہوں نے وظیفہ وہ پڑھتے رہے، صبح مریض کی حالت ایک دم بدلنا شروع ہو گئی اور پانچ چھ دن بعد مولانا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی بالکل، یعنی گھر والے اس کی میت لینے ہسپتال پہنچ گئے تھے کہ اب اس کو ہم لے کر جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو گیا بھائی، اور کہتے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے بھائی، ابھی تک زندہ ہے، کہتے ہیں وہ مجھے وہ شخص جو لے کر جو آیا تھا وہ کہتے ہیں ابھی بھی میرے ملتا ہے، بڑا اکرام کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے سبق کا وقت ہو رہا ہے، تو عجیب اثر تھا ان کے تازہ، عجیب اثر، اور بڑے مولانا صاحب کشف انسان تھے، بہت صاحب کشف تھے، لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ہم گھر میں چھوٹے تھے، کوئی شرارت وغیرہ بھی کر لیتے تو والد صاحب کو خبر ہو جاتی۔ ہم چھوٹے تھے، والدہ سے آ کے لڑتے، آپ نے بتایا ہوگا، آپ نے کیوں بتایا؟ والدہ کہتی میں نے نہیں بتایا، جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے وہ سیدھے آ کر یوں پوچھتے ہیں جیسے ان کو بات کا پتہ ہے، اب میرے سے صرف تصدیق کروا رہے ہیں بس۔ تو پھر اب کہاں انکار کی گنجائش ہے، یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے ان کو پتہ ہے سارا کچھ، اب میں کہاں سے ان کو ادھر ادھر بات کو کروں بھائی، تو مجھے پھر بتانا ہی پڑتا ہے مجبور ہو جب بھی کوئی شرارت ہو جائے۔ چھوٹی ویسے تو تسامح کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جس پہ سزا دینا ضروری ہوتا تو پھر دیتے تھے سزا، ورنہ تسامح کرتے تھے اکثر وہ۔ بڑے مولانا شاہانہ، عام جاہ و جلال تو تھا، جلال ان کا، لیکن عام جاہ و جلال نہیں، شاہانہ جاہ و جلال اور شاہانہ مزاج تھا ان کا بھائی، بڑا شاہانہ مزاج تھا۔ تعویذات کے عجیب عجیب واقعات، ہر شخص آتا ہے نئی بات سناتا ہے، ہمارے ساتھ یوں ہوا، ہمارے ساتھ یوں ہوا، انسان سن کے حیران ہوتا ہے۔ ابھی یہ رمضان سے کچھ پہلے ایک شخص، میں کراچی ایک دن کے لیے گیا، وہاں انہوں نے دو تین واقعے، جہاں جاؤں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سننے کا ملتا ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ۔ تو کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان کا کسی کے ساتھ، ان کے بیٹے نے غالباً، ان کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو اب قتل کر دیا ہے، اب وہ پکڑا گیا بیٹا، اب وہ اس کو سزا دے رہا ہے، وہ جو مخالف ہیں، جو مقتول والے ہیں، وہ کوشش کر، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، اس کو موت کی سزا دلوائیں گے بھائی۔ انہوں نے کہتے ہیں ہاں، پوری کوشش کر لی بھائی، غلطی ہو گئی ہے، چلو صلح کر لیں، آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی منتیں کہتے ہیں ان کی کی، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم کسی صورت میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں، میرا خیال غلطی سے کوئی قتل ہوا تھا، غلطی سے ہوا ہوگا، تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں بھائی، ہر حربہ آزما لیا مولانا، کہتے ہیں کوئی صورت نہیں، وہ نہیں مان رہے تھے کسی صورت میں۔ آخر کسی نے حضرت شیخ کا بتایا کہ ان کے پاس جائیں بھائی، تو چنانچہ وہ آئے، تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے پاس جب انہوں نے کوئی بات کی تو کوئی پتہ نہیں کیا بات کی، حضرت شیخ بڑے سخت ناراض ہو گئے اور ان کو نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ بھائی، نکال دیا بھائی۔ وہ اور پریشان ہوئے، بڑی کوشش کی کسی طرح دے دیں کوئی تعویذ وغیرہ، نہیں دیا بھائی، بھیج دیا۔ تو بعد میں بھی بڑی کوشش کی، معافی وغیرہ مانگی، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی، میں نہیں دیتا تعویذ، چلو۔ پھر وہ گئے ادھر ادھر کوشش کرتے کرتے، کسی جاننے والے سے، کوئی عالم تھے اور حضرت شیخ کے سے قریبی تعلق تھا، ان سے بات ہوئی، تو ان کے ذریعے پھر سفارش کروائی، تو علماء طلباء وغیرہ کی تو بڑی قدر کرتے تھے، چنانچہ ان کی سفارش مان لی اور کہا اچھا ان کو بھیج دینا پھر میرے پاس بھائی۔ وہ شخص پھر آیا تو اس کو پھر تعویذ وغیرہ دیا بھائی۔ وہ شخص یہاں سے تعویذ لے کر چلا، کہتے ہیں جب گھر پہنچا تو مخالف پہلے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو دو گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے میں وہ فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا، آپ مل ہی نہیں رہے، تو میں اب دو گھنٹے سے یہی بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عجیب بات، اللہ۔ کراچی گیا، ایک اور عجیب واقعہ سنایا جن کے ساتھ پیش آیا تھا خود، یہاں حضرت شیخ کے پاس، اب تو بڑے عالم ہیں، بڑے بہت بڑے ولی اللہ عالم ہیں، وہ تو وہ فرما رہے تھے، کہتے ہیں جب میں یہاں پڑھتا تھا حضرت شیخ کے پاس تو دورہ حدیث میں نے کیا بھائی، دورہ حدیث کرنے کے بعد بھائی میں وہ حضرت شیخ کی خدمت کرتے تھے بھائی، یہ کتابوں وغیرہ تصنیف وغیرہ میں کام کرتے تھے، حضرت شیخ کوئی کام لکھوانا ہوتا ان کو دے دیتے، یہ لکھو، کبھی املا کروا رہے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں یا کچھ، تو وہ املا کی لکھا کرتے تھے، تو سال ختم ہو گیا مولانا، اب حضرت شیخ رحمہ اللہ سال جب ختم ہوا تو وہ کہتے ہیں، وہ جو اس وقت پڑھ رہے تھے کہتے ہیں میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت میں یہاں ایک سال اور رہنا چاہتا ہوں، اب تو مجھے مدرسے کی طرف سے تو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ دورہ میں کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک سال مزید یہاں رہوں، کچھ میں آپ سے اور کتابیں پڑھ لوں گا، فائدہ حاصل کر لوں گا اور پھر کچھ آپ کی خدمت بھی کر لوں گا اس سال کے دوران۔ حضرت شیخ ویسے ہی بڑے خوش تھے، ان کے کام سے بڑے ذہین تھے اور بڑا بہترین اور دل اور اخلاص کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، یہ ہم نے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، جس نے حضرت شیخ کی اخلاص سے خدمت کی اس کو اللہ نے بہت مقام دیا، بہت مقام دیا، جس نے بھی اخلاص سے خدمت کی، تو کہتے ہیں تو حضرت شیخ کو بھی ان کے کام بڑا پسند تھا اور بڑے مخلص اور نیک تھے، تو حضرت شیخ نے کہا اچھا بھائی محتمیم صاحب سے بات کی، اور محتمی صاحب بڑی شفقت فرماتے تھے، حضرت شیخ صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رہ لے بھائی ایک سال، چنانچہ وہ ایک سال مزید یہاں رہے اور حضرت شیخ کے ساتھ وہ املا وغیرہ بھائی کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ سال کے درمیان جب وفاق کے داخلے جا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا تھا دورے کا، تو جب وفاق کے داخلے جا رہے تھے تو میرے ایک دو ساتھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی وفاق کا آپ نے امتحان نہیں دیا، آپ بھی داخلہ بھجوا دیں، تو میں نے ان کو کہا نہیں بھئی اب تو سال گزرنے والا ہے، میں کتابیں بھول گیا ہوں، اب میں امتحان کی تیاری کہاں سے کروں گا، کہاں سے امتحان دوں، انہوں نے بڑا اصرار کیا لیکن میں کسی صورت نہیں مانا، جب میں نہیں مانا تو وہ میرے ساتھیوں نے خود ہی میری طرف سے داخلہ بھیج دیا، میرے ساتھی، خیر داخلہ چلا گیا، اب سال کا آخر آ گیا، بالکل امتحان کے دن آئے، کہتے ہیں ان دنوں حضرت شیخ کے ساتھ میں آٹھ آٹھ گھنٹے کام کیا کرتا تھا بھئی، رات کو دو دو بجے تک، ڈھائی ڈھائی بجے تک، تین تین بجے تک بعض اوقات ہم وہ کتابوں کا کام کرتے، تو میں کہتے ہیں پھر واپس آ جاتا تھا اور حضرت شیخ میرے جانے کے بعد بھی کتابوں میں مصروف رہتے تھے، تو کہتے ہیں امتحانات شروع ہوئے مولانا، ایک امتحان ہوا گزر گیا، دوسرا امتحان گزر گیا، دوسرے امتحان پہ جا کے حضرت شیخ کو پتا چلا بھائی، تو مجھے جب میں گیا کام کے لیے اس دن، تو فرمانے لگے بھائی آپ بھی عجیب آدمی ہیں بھائی، آپ نے بتایا بھی نہیں آپ کے امتحان ہو رہے ہیں، یہ تو میں سارا وقت تو میں لے لیتا ہوں آپ کا، آپ سوتے کس وقت ہوں گے، آپ امتحان کی تیاری کس وقت کرتے ہوں گے، پرچے کس طرح دیتے ہوں گے بھائی، پھر فرمایا کہ چلو آئندہ سے ہم یوں کریں گے، چار پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کام کریں گے، تو باقی کچھ آپ نیند کر لینا یا کچھ امتحان کی تیاری کر لینا، اور پھر حضرت شیخ نے اپنا قلم جو جس سے وہ لکھا کرتے تھے مولانا، کہتے ہیں وہ قلم مجھے دیا کہ لو مولانا اس قلم سے پرچے کرو بھائی، اور عجیب جملہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یہ نہ سمجھو میں تمہیں اپنا قلم دے رہا ہوں، میں تمہیں اپنا ہاتھ دے رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے قلم لے لیا، اس سے میں نے امتحانات حل کیے سارے، لیکن میرے پرچے اچھے نہیں ہوئے، قلم واپس کر دیا، امتحانات اچھے نہ ہوئے، چنانچہ سال پورا ہوا میرا، پھر حضرت شیخ سے اجازت لی اور میں آ گیا اور کراچی میں رہنے لگے، تو کراچی میں کہتے ہیں جب پھر وفاق کے نتیجہ آیا بھائی، نتیجہ آیا تو میرے ساتھیوں نے کہا بھئی وفاق کا نتیجہ آیا ہے، آپ نتیجے کا پتہ نہیں کرنے گئے، میں نے کہا بھئی میرے تو پرچے بڑے خراب ہوئے ہیں، میں تو فیل ہوں گا، میرے تو پاس ہونے کا امکان بھی نہیں، میں نہیں جاتا، تو میرے ساتھی کہتے ہیں گئے وہ دیکھ کر آئے اور پھر انہوں نے آ کر مجھے بتایا مولانا، اور اس وقت کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ رحم اللہ کی عظیم کرامت دیکھی کہ میں وفاق میں پورے پاکستان میں اول آیا تھا. پھر مجھے حضرت شیخ کی وہ بات یاد آئی کہ میں تمہیں قلم نہیں دے رہا، اپنا ہاتھ دے رہا ہوں. حالانکہ جن کے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے پرچے کئی ہاتھوں سے گزرتے ہیں، بار بار ان کو دیکھا جاتا ہے. بھائی اب تو بس باتیں ہی رہ گئیں مولانا، حضرت شیخ کو آپ دیکھتے پھر آپ کو پتہ چلتا بھائی ان کی شخصیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اچھا ہاں، وہ عمرے کے لیے، ہاں سال میں سفر پر تو کہیں نہیں جاتے تھے، کہیں بھی نہیں، کئی ملکوں سے بلاتے تھے ان کو لیکن نہیں جاتے تھے، مصروفیات اتنی زیادہ تھیں، ادھر درس و تدریس تھی، تصنیفات وغیرہ. اور ہاں سال میں صرف رمضان میں عمرے کے لیے جاتے تھے یا کبھی حج کے لیے بھی چلے جاتے. تو ایک مرتبہ طلبا بتلاتے ہیں بھائی کہ عمرے کے لیے جانے لگے سال کے درمیان میں، تو طلبا سے کہا کہ بھائی میں، میری روانگی ہے عمرے کے لیے جا رہا ہوں حرمین شریفین، اور وہاں سے آپ کے لیے کیا تحفہ لاؤں. بھائی سارے خاموش رہے، پھر فرمایا بھائی کیا تحفہ لاؤں، بھائی آپ کیا چاہیں گے. تو ایک دو مرتبہ کہا تو ایک طالب علم نے ہمت کی اور کہا، بڑا بہت جلال تھا مولانا، بیان نہیں ہو سکتا کتنا جلال تھا حضرت شیخ کا. طلبا کہتے ہیں جو سامنے بیٹھتے تھے، ان کے تپائی کے سامنے بیٹھتے تھے پورا سال، وہ بھی بتلاتے ہیں کہ پورے سال میں ہماری اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہم نظر بھر کے حضرت کے چہرے کی طرف دیکھتے، نظر بھر کے ان کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے. اور ہر ایک پہ روب تاری ہوتا تھا مولانا، کوئی جاننے والا ہوتا کوئی انجان ہوتا، عجیب ان کا روب تھا. جیسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا روب دیا گیا ہے کہ ایک مہینے کی کیا مسافت پر ہو تو انسان پر وہ روب پڑتا ہے. وہی تو حضرت شیخ کو بھی بہت اللہ نے روب عطا فرمایا تھا، عجیب روب تھا بھائی. سمجھا، حدیث میں بھی تو آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. تو طلبا سے کہا، تو طلبا نے کہا کہ حضرت ہمارا سلام، ایک طالب علم نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت ہمارا سلام وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کر دیجئے گا. اس ایک کا سنا تو سارے بول پڑے کہ حضرت ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا، ہمارا بھی. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا سلام کہوں گا. چنانچہ چلے گئے، عمرے سے جب واپس آئے 15-20 دن کے بعد، تو پھر آ کر باتیں کی اور فرمانے لگے کہ مولانا میں عمرے کے لیے گیا اور وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے آپ کا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور میں نے کہا وہاں، کہا یا رسول اللہ وہ غریب و مسکین، قال اللہ و قال رسول پڑھنے والے طلبہ جو ہیں، وہ جو میرے تلامذہ ہیں، وہ سب بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے. اور پھر عجیب بات مزید سنائی اور کہنے لگے کہ مولانا واللہ جس وقت میں نے آپ کا سلام عرض کیا تو واللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سنی کہ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا. بھائی طلبا کی یہ سن کر چیخیں نکل گئیں مولانا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے بہت سے طلبا. بہت بہت باتیں بھائی کیا سنائیں، اور بس بھائی میرا خیال کافی ہے بھائی. اللہ آپ سب کو خیر و عافیت اور مسرت سے لے جائے گھر بھائی چھٹیوں میں، اور واپس بھی سب آپ خیر و عافیت اور مسرت سے سب کو لے کر آئے بھائی اللہ. چلیے بھائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.